السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
سارک کے 4 رکن ممالک کی طرف سے سربراہ اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے فیصلے کے بعد پاکستان کا کانفرنس ملتوی کرنے کا فیصلہ. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں ڈرون حملے میں داعش کے جنگجوؤں سمیت کم از کم 18 افراد ہلاک. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، شام کے مشرقی شہر حلب میں بدھ کے روز 2 بڑے ہسپتالوں کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے. صومالیہ میں امریکی فوج کی طرف سے رواں ہفتے کی جانے والی فضائی کارروائیوں میں شدت پسند گروپ الشباب کے ایک سابق کمانڈر سمیت 4 عسکری پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. صومالی ریڈیو سے منسلک ایک صحافی عبدالعزیزی علی حاجی کو موغدیشو میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے. چین میں کوئلے کے ایک کان میں گیس دھماکہ ہوا جس میں 18 افراد ہلاک اور 2 لاپتہ ہیں. اور اسرائیل کے سابق صدر اور وزیر اعظم شمعون پیریز انتقال کر گئے ہیں. ان کی عمر 93 برس تھی. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان میں منعقد ہونے والی سارک سربراہی کانفرنس ملتوی کر دی گئی ہے. اطلاعات کے مطابق بھارت اور بنگلہ دیش نے اس کانفرنس میں شمولیت سے انکار کر دیا تھا. جنوبی ایشیا کی اس تنظیم میں حالیہ سیاسی کشیدگی کے تناظر میں اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
بھارت اور 3 دیگر ممالک کی طرف سے نومبر میں اسلام آباد میں ہونے والی سارک کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کے فیصلے کے بعد اب یہ کانفرنس ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پاکستان کی طرف سے تاحال باضابطہ طور پر سارک سیکرٹریٹ کو اس بارے میں خط نہیں لکھا گیا ہے، لیکن وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سارک کے سربراہ اجلاس میں اگر کوئی ایک رکن ملک بھی شرکت نہ کرے تو اسے ملتوی کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے. پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ اس سے قبل بھی سارک سربراہ اجلاس 5 مختلف مواقع پر ملتوی ہو چکا ہے. واضح رہے کہ بھارت کے بعد بنگلہ دیش، افغانستان اور بھوٹان نے بھی کہا تھا کہ وہ اسلام آباد میں ہونے والی سارک کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے. بنگلہ دیش کی طرف سے کہا گیا کہ خطے کے ممالک کے مابین تعاون سے متعلق اس وقت ماحول سازگار نہیں ہے، اسی لیے ڈھاکہ نے جنوبی ایشیائی ممالک کی علاقائی تنظیم سارک کے سربراہ اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بنگلہ دیش کے حکام کا کہنا تھا کہ سارک میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ خالصتاً اس کا اپنا ہے. اس سے قبل بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سواروپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا تھا کہ علاقائی تعاون اور دہشت گردی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے سارک کے موجودہ چیئرمین ملک نیپال کو مطلع کر دیا ہے کہ ایک ملک کی طرف سے خطے میں سرحد پار بڑھتے ہوئے دہشت گرد حملوں اور دوسرے رکن ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ یہ نومبر میں اسلام آباد میں ہونے والی سارک کانفرنس کے کامیاب انعقاد کے لیے موافق نہیں ہے. بیان میں کسی ملک کا نام تو نہیں لیا گیا تھا، لیکن حالیہ دنوں میں بھارتی قیادت کی طرف سے پاکستان پر خطے میں دہشت گردی پھیلانے کے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں، جن کی اسلام آباد نے سختی سے تردید کی ہے. سارک کانفرنس میں بھارت کے شرکت نہ کرنے کے فیصلے کو پاکستان نے بدقسمتی قرار دیا تھا. پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے ایک بیان میں کہا کہ کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کے بارے میں بھارتی وزارت خارجہ کی ٹویٹ سے انہیں معلوم ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے کے امن کے لیے پرعزم ہے اور دنیا جانتی ہے کہ یہ بھارت ہے جو ان کے بقول پاکستان میں دہشت گردوں کو مالی اعانت فراہم کرتا آ رہا ہے. پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان کہتے ہیں کہ خطے کے مسائل کا حل باہمی تعاون ہی سے ممکن ہے. بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
دیکھیں راستہ جو اسٹیٹسمین شپ ہوتی ہے وہ تو وہی ہوتا ہے نا کہ آپ ڈائیلاگ اور کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کے ذریعے مسائل حل کرتے ہیں، یہ نہیں کہ پانی بند کرنے کی دھمکی دے دیں. اب ساتھ جھگڑے ہو رہتے بھی ہیں تو یہ جو کانفرنسز ہیں یہ کبھی بند نہیں ہوتی. یونائیٹڈ نیشنز میں جنگیں بھی ہوتی رہتی ہیں لیکن وہاں یونائیٹڈ نیشنز کا اجلاس تو نہیں نا پوسٹ پون ہوتا.
سارک تنظیم میں خطے کے 8 ممالک شامل ہیں، لیکن دو بڑے ارکان پاکستان اور بھارت کے درمیان دو طرفہ کشیدگی کے باعث علاقائی تعاون کی یہ تنظیم اپنے فعال کردار میں قابل ذکر طور پر کامیاب نہیں رہی ہے۔ اس علاقائی تنظیم کے سربراہ اجلاس سے قبل حالیہ ہفتوں میں سارک کے وزرائے داخلہ سمیت دیگر کئی سطحوں کے مشاورتی اجلاس پاکستان میں ہو چکے ہیں۔ رواں ہفتے ہی سارک کے تحت خطے سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے اجلاس ہوا، جس میں بھارت کے انسداد بدعنوانی کے محکمے کے اعلیٰ عہدیداروں نے بھی شرکت کی تھی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
مشرقی افغانستان میں امریکی ڈرون حملے کے بارے میں شہری ہلاکتوں کے بارے میں متضاد خبریں مل رہی ہیں۔ ڈرون حملے کا نشانہ داعش کے دہشت گرد تھے۔ ننگرہار کے مقامی سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ اس حملے کی زد میں عام شہری بھی آئے ہیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
افغان حکام کے مطابق شدت پسند تنظیم داعش سے وابستہ جنگجوؤں کو ایک مشتبہ امریکی ڈرون سے نشانہ بنایا گیا، جس میں کم از کم 18 افراد مارے گئے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق مارے جانے والوں میں ممکنہ طور پر عام شہری بھی شامل ہیں۔ بغیر ہوا باز کے طیارے سے یہ کارروائی افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں کی گئی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے صوبائی پولیس سربراہ محمد علی کے حوالے سے بتایا کہ ضلع ایچن میں کی گئی اس کارروائی میں مارے جانے والوں میں 15 جنگجو جبکہ 3 عام شہری شامل ہیں۔ افغانستان میں موجود امریکی افواج کے ترجمان کی طرف سے بھی ایچن میں فضائی کارروائی کی تصدیق کی گئی، لیکن انہوں نے اس کی مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ فضائی کارروائی میں شہری ہلاکتوں کے بارے میں امریکی افواج کے ترجمان نے کہا کہ وہ ان دعووں سے متعلق آگاہ ہیں، لیکن اس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق حج کی ادائیگی کے بعد واپس آنے والے ایک قبائلی رہنما سے ملنے کے لیے اس کے گھر پر یہ شدت پسند گئے تھے کہ انہیں نشانہ بنایا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ مارے جانے والوں میں داعش کے کئی کمانڈر بھی شامل ہیں۔ افغانستان کے صوبہ ننگرہار کا ضلع ایچن شدت پسند تنظیم داعش کا مضبوط گڑھ تصور کیا جاتا ہے، جہاں ایک اندازے کے مطابق تنظیم کے سینکڑوں جنگجو سرگرم ہیں، لیکن وہ دیگر علاقوں تک اپنا اثر و رسوخ نہیں بڑھا سکے ہیں۔ افغان فورسز کے علاوہ وہاں تعینات امریکی افواج بھی داعش کے جنگجوؤں اور دیگر شدت پسند گروپوں کو نشانہ بناتی رہی ہیں۔ فضائی کارروائیوں میں شہری ہلاکتیں افغان حکومت اور ملک میں تعینات بین الاقوامی افواج کے درمیان تناؤ کا بھی سبب بنتی رہی ہیں۔ افغانستان میں امریکی فورسز کی فضائی کارروائیوں میں داعش کے علاقائی سربراہ حافظ سعید خان سمیت کئی اہم کمانڈر مارے جا چکے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں حزب اختلاف کی ایک بڑی جماعت تحریک انصاف حکومت کے خلاف لاہور میں جمعے کو ایک احتجاجی ریلی نکال رہی ہے۔ اس جلسے کی تیاری اور پنجاب کی صوبائی حکومت کے اقدامات کے بارے میں لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ۔
حزب مخالف کی بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف رائے ونڈ میں 30 ستمبر کو ہونے والے اپنے احتجاجی جلسے کی تیاریوں میں مصروف ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے عہدیدار کہتے ہیں کہ ملک کے مختلف حصوں سے رائے ونڈ احتجاج کے لیے قافلے یا روانہ ہو چکے ہیں اور یا ہونے والے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بھی بدھ کے روز لاہور میں رائے ونڈ مارچ کے انتظامات کا جائزہ لیتے رہے۔ اس صورتحال میں پنجاب بھر کے کسانوں کے اپنے مطالبات کے حق میں پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاجی دھرنے نے صوبائی حکومت کی انتظامی مشینری کے لیے صورتحال پیچیدہ کر دی ہے۔ کسان اتحاد کے بینر تلے بڑی تعداد میں کسانوں نے حکومت کی زرعی پالیسی کے خلاف، جس کو کہ وہ کسان مخالف زرعی پالیسی باور کرتے ہیں، احتجاج جاری رکھتے ہوئے حکومت پر کسانوں کی بلا جواز گرفتاریوں کا الزام عائد کیا۔ کسان اتحاد کے صدر نے میڈیا سے گفتگو میں گرفتار کسانوں کی رہائی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ پنجاب حکومت کے وزراء تک بھی ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ سرکاری زرعی پالیسی کے خلاف احتجاج جاری رکھو۔
صوبائی وزراء بھی ہیں جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ شہباز شریف نہیں مانتا، دھرنا دو۔ حکومتی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی جو یہ کہہ رہے تھے، وہ کہتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ ہماری بات کوئی نہیں سنتا، زراعت کی بات کوئی نہیں سنتا، وہ خود مانتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ خود درباری بن گئے ہیں، وہ اپنے دربار پن سے باہر نہیں آتے، وہ بات نہیں کر سکتے، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ آ کے بات کریں۔
پنجاب اسمبلی کے سامنے کسانوں کے دھرنے اور احتجاج کے پیش نظر حکام نے اس علاقے کے ارد گرد راستوں کو کنٹینر لگا کر بند کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے قائد حزب اختلاف خورشید شاہ کی قیادت میں کسانوں سے یکجہتی کا اعلان کیا. پنجاب اسمبلی کے سامنے پہنچنے والے راستے بند ہونے پر قائد حزب اختلاف خورشید شاہ برہم تھے. ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے خورشید شاہ نے کہا،
ہم ضرور جائیں گے، رکاوٹیں ہوں گی، ان کا مقابلہ کریں گے. ہاں ایک بات آج واضح ہو جائے گی کہ اگر لیڈر آف اپوزیشن ملک میں کہیں نہیں جا سکتا، رکاوٹیں ہوں گی، تو لیڈر آف ہاؤس بھی کہیں نہیں جا سکتا.
بعد ازاں خورشید شاہ کو کسانوں کے احتجاج کے مقام تک راستہ دے دیا گیا. وہاں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کسانوں کے مطالبات کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور حکومت سے کہا کہ کسانوں کے مطالبات فوری تسلیم کیے جائیں. انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو کل پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کسانوں کے حق میں ریلی کی قیادت کریں گے. خورشید شاہ کی تقریر کے رد عمل کے طور پر وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر پرویز رشید نے اسلام آباد میں میڈیا کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ خورشید شاہ پنجاب کے کسانوں کے حق میں بولتے ہوئے یہ بھول گئے کہ ان کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت نے وہاں کسانوں کا کس قدر برا حال کیا ہوا ہے. پنجاب حکومت کسانوں کے مسائل حل کرنے کا کئی مرتبہ کہہ چکی ہے، تاہم کسان اتحاد کا کہنا ہے کہ ان کے مسائل جوں کے توں کھڑے ہیں، کیونکہ حکومت کی زرعی پالیسی کے تحت جس کسان پیکج کا وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدہ ان کے بقول پورا نہیں ہو رہا. کسانوں کا کہنا ہے کہ ان کو بار دانہ فراہم نہیں کیا جا رہا اور شوگر ملوں کی زیادتیوں سے بھی حکومت انہیں تحفظ نہیں دے رہی. افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور.
شام کے مشرقی شہر حلب میں بدھ کے روز دو بڑے ہسپتالوں کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے. حملوں کے باعث ہسپتالوں کی سروس عارضی طور پر معطل ہو گئی اور شہر میں طبی امداد محدود ہو گئی، جہاں پچھلے 5 سال کی لڑائی میں طبی سہولتوں اور امداد کی پہلے ہی شدید قلت ہے. M2 اور M10 ہسپتال حلب کے ان علاقوں میں واقع ہیں جو بشار الاسد کے مخالف باغیوں کے قبضے میں ہیں. فوری طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان حملوں کے پیچھے کون ہے. شامی فوج اور اس کے اتحادی روس اور امریکی قیادت والا اتحاد شام میں ٹھکانوں پر بمباری کرتے رہے ہیں اور ان فضائی حملوں کا الزام ایک دوسرے پر لگاتے ہیں جو شہری ٹھکانوں کو تباہ کر رہے ہیں. صومالیہ میں امریکی فوج کی طرف سے رواں ہفتے کی جانے والی فضائی کاروائیوں میں شدت پسند گروپ الشباب کے ایک سابق کمانڈر سمیت 4 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. وائس آف امریکہ کی صومالی سروس نے صومالی فوج کے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ فضائی کاروائیاں زیرین جبا کے علاقے میں کنجاران کے گاؤں میں کی گئیں. صومالی فوج کے ذرائع نے سابق عسکریت پسند کمانڈر کی شناخت بشیر ڈہری کے نام سے کی ہے، جو زیرین جبا کے علاقے میں الشباب کے ملیشیا کا نائب کمانڈر تھا. بتایا گیا ہے کہ حال ہی میں وہ قصماؤ کے مغرب میں واقع الشباب کے زیر کنٹرول علاقے میں سرگرم تھا، تاہم یہ واضح نہیں کہ وہ اس دہشت گرد گروپ میں کس سطح پر کام کر رہا تھا. افریقہ کے لیے امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق ان چاروں مشتبہ دہشت گردوں کو اپنے دفاع میں کی جانے والی فضائی کاروائیوں میں اس وقت ہلاک کیا گیا جب انتہا پسندوں نے قصماؤ کے ساحلی شہر کے باہر صومالیہ کے فوجیوں اور ان کے امریکی مشیروں پر حملہ کیا. صومالی ریڈیو سے منسلک ایک صحافی عبدی عزیز علی حاجی کو موغدیشو میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے. شبیلے ریڈیو کے سربراہ ابو بکر شیخ محمود نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ منگل کی رات یکشید ضلع میں 2 موٹر سائیکل سوار مسلح افراد نے حاجی کو پستول سے گولی مار کر ہلاک کیا. محمود نے بتایا کہ وہ چہل قدمی کر رہے تھے جب انہیں نشانہ بنایا گیا. محمود کے الفاظ میں وہ آج کام پر نہیں آئے چونکہ وہ چھٹی پر تھے، وہ اپنے والد اور رشتے داروں سے ملنے اس علاقے میں گئے تھے. چین میں کوئلے کی ایک کان میں گیس دھماکہ ہوا جس میں 18 افراد ہلاک اور 2 لاپتہ ہیں. چینی حکام اسے غیر قانونی کانکنی کی کارروائی قرار دیتے ہیں. یہ گیس دھماکہ منگل کی صبح شمال مغربی شہر شی زوئی شان کی ایک چھوٹی کان میں ہوا. چینی سرکاری میڈیا نے بتایا کہ اس وقت 20 کانکن زیر زمین کام کر رہے تھے. سرکاری خبر رساں ادارے سنہوا نے ابتدائی تحقیقات کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ دھماکہ غیر قانونی کانکنی کا نتیجہ ہے، لیکن ادارے نے مزید تفصیلات نہیں بتائیں. بین الاقوامی تفتیشکاروں کا کہنا ہے کہ ملائیشین ایئر لائن کا ایک طیارہ جو مشرقی یوکرین میں سن 2014 میں گر کر تباہ ہو گیا تھا، وہ ایک میزائل کا نشانہ بنا تھا جو روس سے یوکرین ٹرانسپورٹ کیا گیا تھا۔ بدھ کے روز جاری ہونے والی رپورٹ میں اس سے پہلے کی تحقیقات کی تصدیق کی گئی ہے جو ڈچ سیفٹی بورڈ نے تیار کی تھی، اور جس میں نتیجہ اخذ کیا گیا تھا کہ ملائیشیا ایئر لائن کی پرواز MH-17 کو روسی ساختہ بک میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ روس اس الزام کی تردید کرتا ہے۔ تفتیشکاروں نے کہا کہ اس بات کی معتبر شہادتیں موجود ہیں کہ جس علاقے سے یہ میزائل فائر کیا گیا وہ روس نواز جنگجوؤں کے زیر قبضہ ہیں۔ نئی رپورٹ کے جاری ہونے سے پہلے پیش بندی کے طور پر روس نے بدھ کے روز کہا کہ اس کے ریڈار کے ڈیٹا نے ثابت کیا ہے کہ یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسندوں کے علاقے سے کوئی راکٹ فائر نہیں کیا گیا۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم اور صدر شیمون پیریز کا 93 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے۔ اسرائیل کی سیاست میں ان کا ایک نمایاں اور اہم کردار رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی اس بارے میں رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
شیمون پیریز موجودہ بیلاروس میں 1923 میں پیدا ہوئے اور 11 سال کی عمر میں اس وقت اسرائیل منتقل ہوئے جب یہ علاقہ برطانوی فلسطین کے نام سے جانا جاتا تھا۔ شیمون پیریز کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کیمی پیریز نے اپنے والد کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے،
He worked tirelessly for Israel from the very first day of the state to the last day of his life.
انہوں نے اسرائیل کے قیام کے وقت سے لے کر اپنی زندگی کے آخری دن تک اس ملک کے لیے انتھک محنت کی ہے۔ وہ اپنی 70 سالہ کیریئر کے دوران اسرائیل کی خدمت کرتے رہے، اور اس دوران انہوں نے صدر، وزیر اعظم اور وزیر دفاع کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ یہ الفاظ تھے شیمون پیریز کے بیٹے کیمی پیریز کے۔ شیمون 1992 میں 29 سال کی عمر میں اسرائیل کے کم عمر ترین وزیر دفاع منتخب ہوئے۔ انہیں اس ملک کی دفاع اور جدید جوہری ہتھیاروں کے لیے وسائل جمع کرنے کا بانی کہا جاتا ہے۔ شیمون نے اسرائیل کے تقریباً سب ہی بڑے عہدوں پر خدمات انجام دیں، جن میں 2 بار وزیر اعظم، 1 بار صدر، وزیر دفاع اور وزیر خارجہ کے عہدے شامل ہیں۔ انہوں نے بطور وزیر خارجہ فلسطین کے ساتھ اوسلو معاہدہ طے کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے انہیں 1994 میں فلسطینی رہنما یاسر عرفات اور اسرائیل کے وزیر اعظم مسٹر رابن کے ہمراہ نوبیل کا امن انعام بھی دیا گیا۔ بدھ کے روز اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو نے مسٹر پیریز کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ ان کے الفاظ،
שמעון פרס הקדיש את חייו לקוממיות עמנו. כאיש חזון נשא מבטו אל העתיד. כאיש ביטחון ביצר את עוצמתה של ישראל בדרכים רבות. שמעון
نے ہمارے لوگوں کی خود مختاری کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کی ہے۔ بطور ایک دور اندیش شخص کے ان کی نظریں مستقبل پر لگی ہوئی تھی۔ سیکیورٹی کے ایک ماہر کے طور پر انہوں نے اسرائیل کے دفاعی نظام کو مضبوط بنایا۔ ایک پرامن شخصیت کے طور پر وہ زندگی کے آخری دنوں تک ہمسایہ ممالک کے ساتھ مصالحت کی کوششیں کرتے رہے۔ یہ الفاظ تھے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کے۔ شیمون پیریز 2007 سے 2014 تک اسرائیل میں صدارت کے عہدے پر فائز رہے۔ انہوں نے پیریز پیس سینٹر کے نام سے ایک ادارہ بھی قائم کیا جو فلسطین، مصر اور اردن کے ساتھ مل کر اقتصادی، تعلیمی اور ثقافتی منصوبوں پر کام کرتا ہے۔ امریکی صدر براک اوباما نے شیمون پیریز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ انسانی وقار اور ترقی کے تصور سے تقویت حاصل کرتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ خیر سگالی سے ہی مشترکہ طور پر آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں پیر کو 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے درمیان پہلا ٹی وی مباحثہ ہوا۔ ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن اور ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان یہ مباحثہ نیو یارک کے مضافات میں ایک یونیورسٹی میں منعقد کیا گیا۔ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ امریکہ کے صدارتی انتخاب میں ووٹ دینے کے اہل ہوتے تو دونوں امیدواروں میں سے کس کو ووٹ دیتے۔ اس صدارتی مباحثے کی مکمل ویڈیو ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اس کے لیے آپ برائے مہربانی ہماری ویب سائٹ پر جائیے، پتہ ہے اردو voa.com۔ پتہ ایک بار پھر سن لیجیے, urduvoa.com. آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا. ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار اپنے مد مقابل ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پہلے مباحثے کے بعد اپنے لیے رائے عامہ میں بہتری کی امید رکھتی ہیں. سی این این او آر سی کے جائزوں کے مطابق جن افراد سے پوچھا گیا کہ ہلری کلنٹن یا ڈونلڈ ٹرمپ میں سے کس امیدوار نے مباحثے میں زیادہ اچھی کارکردگی دکھائی, تو ان میں سے دو تہائی کے خیال میں مس کلنٹن کا پلہ بھاری رہا. دونوں امیدواروں کے درمیان تین مباحثوں میں سے یہ پہلا مباحثہ تھا. وائس آف امریکہ کے نیشنل کورسپونڈنٹ جم میلون کی رپورٹ, اسد حسن کی زبانی.
صدارتی مباحثے میں مضبوط کارکردگی کے ایک دن بعد ہلری کلنٹن نارتھ کیرولائنا میں اپنے حامیوں کے درمیان زیادہ پرجوش اور توانا نظر آئیں.
Did anybody see that debate last night?
وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ میں سے کسی نے گزشتہ رات مباحثہ ملاحظہ کیا؟ جی, ایک گزر گیا ہے, دو باقی ہیں. پیر کی رات کے مباحثے میں ہلری کلنٹن نے ڈونلڈ ٹرمپ کو زیادہ وقت کے لیے دفاعی پوزیشن اختیار کرنے پر مجبور کیا اور اس بات پر زور دیتی رہیں کہ وہ آخر اپنے ٹیکس کی دستاویزات کیوں جاری نہیں کرتے. ہلری کلنٹن صدر باراک اوباما سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ کے اس استفسار پر بھی سوال اٹھاتی رہیں کہ وہ امریکہ کے شہری نہیں ہیں.
He has really started his political activity.
ہلری کلنٹن ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنی صدارتی مہم کا آغاز نسلی امتیاز پر مبنی اس جھوٹ پر کیا ہے کہ ہمارے پہلے افریقی امریکی صدر امریکی شہری نہیں ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں اعتراف کیا تھا کہ صدر باراک اوباما امریکہ میں پیدا ہوئے ہیں. قبل ازیں کئی برسوں سے اس بارے میں تشکیق رہی ہے.
And I think I did a great job and a great service not only for the country but even for the president in getting.
ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں میں نے بڑا کام کیا ہے, بڑی خدمات انجام دی ہیں, نہ صرف ملک کے لیے بلکہ صدر کے لیے اپنی پیدائش کا سرٹیفکیٹ سامنے لانے میں بھی. ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز میامی میں اپنے حامیوں سے خطاب میں کہا کہ ان کے خیال میں انہوں نے مباحثے میں اچھی کارکردگی دکھائی. اس سے قبل مسٹر ٹرمپ نے مباحثے کی میزبان اور مائکروفون کی خرابی سے متعلق شکایات کی تھیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے حالیہ جائزوں کا بھی حوالہ دیا جو ہلری کلنٹن پر ان کی برتری کا عندیہ دیتے ہیں.
It's been amazing, the support we're getting more and more and more.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی زبردست بات ہے, ہم روز بروز نئے حامی حاصل کر رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے فلوریڈا میں پرائمریز میں کامیابی حاصل کی تھی اور اب بھی یہاں ہماری پوزیشن اچھی ہے, ہم یہاں سبقت حاصل کیے ہوئے ہیں. جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے وابستہ تجزیہ کار میتھیو ڈیلک کے مطابق مس کلنٹن کی جانب سے ٹرمپ کو دفاع پر مجبور رکھنے کی حکمت عملی برابر ثابت ہو رہی ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے خیال میں کئی سطحوں پر مس کلنٹن کی یہ واضح برتری ہے اور میرے خیال میں یہ آخرن نظر بھی آئے گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اثر, اس لمحے کا اثر تا دیر رہے گا اور پورے انتخابی مرحلے پر رہے گا. تاہم مسٹر ڈیلک کہتے ہیں کہ ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ ایسے ووٹروں پر اس مباحثے نے کیا اثر ڈالا ہے جنہوں نے یہ فیصلہ ابھی تک نہیں کیا کہ وہ کس امیدوار کو ووٹ دیں گے. تجزیہ کار آندرا گلسپی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ اسکائپ پر انٹرویو میں کہا کہ مثبت رد عمل ملنے کے باوجود ہلری کلنٹن کو اعتماد کے معاملے پر اپنی خامیوں پر قابو پانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے. ان کے الفاظ ہیں کہ انہیں اپنا قابل بھروسہ تشخص اجاگر کرنے کے لیے مختلف راستے تلاش کرنے کی ضرورت ہے جس سے ان کی ماضی کی غلطیوں کا ازالہ ہو. آئندہ صدارتی مباحثہ 9 اکتوبر کو ہونا طے ہے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مسعود خان نے کہا ہے کہ اڑی سیکٹر کے واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی انتہائی بلند سطح پر ہے اور بھارت کو کسی بھی طرح کی جارحیت سے روکنے کے لیے امریکہ, اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری اپنا کردار ادا کریں. وائس آف امریکہ اردو سروس کے نمائندے اسد حسن کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں صدر مسعود خان نے کہا کہ کشمیر دونوں جوہری طاقتوں کے درمیان تنازع کی سب سے بڑی وجہ ہے اور اس مسئلے کے آؤٹ آف باکس حل کے لیے بھی ضروری ہے کہ بھارت مذاکرات کی میز پر آئے. قبل ازیں بھارت کی وزیر برائے خارجہ امور سشما سوراج نے پیر کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں باور کرایا کہ بھارت کشمیر کو اندرونی مسئلہ خیال کرتا ہے اور پاکستان سمیت کسی ملک میں اس بارے میں مذاکرات نہیں کرے گا. انہوں نے پاکستان پر دہشت گردی کو فروغ دینے کا الزام بھی عائد کیا. آئیے سنتے ہیں تفصیلی انٹرویو.
وائس آف امریکہ سے میں ہوں اسد حسن, اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے پریزیڈنٹ جناب مسعود خان صاحب. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. دو تین بنیادی سوال کرنا چاہوں گا. آپ کی پریس کانفرنس میں بھی آپ سے بات ہوئی. ایک تو یہ کہ ابھی اوری سیکٹر کے واقعے کے بعد جس نوعیت کی کشیدگی ہے, ایک خدشہ یا خطرہ یہ ہے کہ کسی نوعیت کی سرجیکل اسٹرائکس ہو سکتی ہیں, اور آپ نے بھی اپنی گفتگو میں پریونٹیو ڈپلومیسی کی بات کی ہے کہ آپ امریکن آفیشیل کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں, اور کسی حد تک آپ کے خیال میں اس کو امپلیمنٹ بھی کیا گیا. اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کیجئے گا, کیا واقعتاً خطرات ہیں اور پاکستان کا ریسپانس یا ریئیکشن کیسا ہو سکتا ہے؟
ہندوستان نے دھمکی تو دی ہے کہ وہ سرجیکل سٹرائکس یا کسی قسم کی کوئی فوجی کارروائی کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا حل یا جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی کے لیے فوجی حل کوئی آپشن نہیں ہے, بلکہ ہمیں سفارت اور سیاسی کوششوں کے اوپر انحصار کرنا چاہیے, اور ہندوستان کو اس قسم کی مہم جوئی سے باز رکھنا چاہیے. اس سلسلے میں بین الاقوامی برادری بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے, خاص طور سے اقوام متحدہ, جس کے اوپر ایک فرض عائد ہوتا ہے کہ اگر کہیں کسی خطے میں صورتحال بگڑ رہی ہو تو اسے سنبھالنے کی کوشش کرے, اور اس میں جو خطرات منڈلا رہے ہیں ان کو کسی طریقے سے دور کرنے کی کوشش کرے.
کوششیں ہوئی ہیں؟
جی جی, میرا خیال ہے کہ کچھ مشاورت ہوئی ہے, ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور اسی طریقے سے امریکہ کی بھی اس ضمن میں ذمہ داریاں بنتی ہیں جو انہوں نے نبھانے کی کوشش کی ہے. بہر صورت ان کی توقع یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دو جوہری ریاستیں ہیں, انہیں بھی امن و سلامتی کے حوالے سے اپنے فرائض کا علم ہے, تو انہیں مسئلہ کشمیر اور دوسرے اس سے جڑے ہوئے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی کوششیں تیز تر کرنی چاہیے.
دوسرا سوال اس ریفرنس میں یہ کرنا چاہوں گا, آپ نے ایک بات کی کہ بھارت کے دیگر جو بڑی طاقتیں ہیں بشمول امریکہ کے, اور اس ریجن کے اندر بھی بڑے بڑے اسٹریٹجک الائز ہیں, تو کہیں بھارت کے ذہن میں یہ بات ہے کہ شاید اسے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہو سکتی, کسی بڑے فورم پہ بات نہیں ہو سکتی؟ تو ایک سوال جنرلی ذہن میں یہ آیا کہ پاکستان پچھلے 15 سال سے سو کالڈ فرنٹ لائن اسٹیٹ رہا ہے اس الائنس کے اگینسٹ جو ملیٹنسی کے خلاف ہے اور امریکہ کے ساتھ رہا ہے, کیا پاکستان کشمیر کے معاملے پہ اس طرح کی ڈپلومیسی نہیں ڈیولپ کر سکا یا اس کے فائدہ استفادہ نہیں کر سکا جو آپ کے خیال میں بھارت اس وقت پوٹینشلی کر سکتا ہے یا کر رہا ہے؟
پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان کا یہ رعونت اور جارحیت کا رویہ خود ہندوستان کے لیے درست نہیں ہے. اگر اس نے واقعی ایک بڑی طاقت بننا ہے تو اسے اس رویے کو ترک کرنا ہوگا, اور انصاف اور بین الاقوامی اصول جو بھی ہیں ان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کوئی ایسی فضا پیدا کرنی چاہیے کہ ہم مشکل ترین مسئلہ کشمیر کو حل کریں, اور دونوں ممالک ایک دوسرے سے مل کے جنوبی ایشیا کو ایک خوشحال اور مستحکم علاقہ بنانے کی کوشش کریں. تو جہاں تک پاکستان کی سفارتکاری کا تعلق ہے, میں یہ کہوں گا کہ بڑی حد تک ہم کامیاب رہے ہیں, کیونکہ ہم نے آج تک مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھا ہوا ہے, اور مقبوضہ کشمیر کے عوام اس سلسلے میں بے پناہ قربانیاں دے چکے ہیں. حال ہی میں انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے. ہم اپنی سفارتی کوششیں اس سلسلے میں تیز تر کریں گے, اور ایک کوئی نئی حکمت عملی اختیار کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اپنے اقدامات جو اختیار کریں اس میں کامیابی حاصل ہو.
آخری سوال میں اس ریفرنس میں کرنا چاہوں گا, پہلے ویسے اس میں آپ نے کوٹ بھی کیا تھا کہ نیچرلی کچھ فورسز ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں, کچھ ساتھ نہیں ہیں, کچھ ایسی ہیں جو دوسری کارنر پہ کھڑی ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک اسکیل 1 to 10 اس وقت کشیدگی کا لیول کتنا دیکھتے ہیں, امکانات کیا دیکھتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ اس کو ڈی ایسکلیٹ کرنے کے لیے کس کا رول آپ زیادہ دیکھتے ہیں, اور اسی ریفرنس میں یہ کہ اگر ایک مستقل حل کی بات کی جائے تو کیا آؤٹ آف باکس سوچا جا سکتا ہے جیسے پریزیڈنٹ مشرف کے ٹائم میں اس کے اوپر فوکس رہا ہے؟
آپ نے کئی سوال پوچھے ہیں, میں ان کے جوابات دیتا ہوں. پہلے تو یہ ہے کہ کشیدگی کا لیول بہت بلند ہے, اس کی سطح بہت بلند ہے, اور لہٰذا تشویش پائی جاتی ہے پاکستان میں, بین الاقوامی برادری میں. آپ نے یہ کہا کہ اسے کیسے کم کیا جا سکتا ہے, تو اسے سب سے پہلے ہندوستان ہی کم کر سکتا ہے, کیونکہ کشیدگی اسی نے پیدا کی ہے. اسے پیچھے ہٹنا چاہیے, اسے جو ہے یہ جو اس نے فضا پیدا کی ہے کشیدگی کی, اسے ختم کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ممالک ہیں ان کو بھی کوششیں کرنی چاہیے, ہندوستان کے ساتھ محنت کرنی چاہیے اور ان سے اپنے جارحانہ عزائم سے باز رکھنے کی تلقین کرنی چاہیے. اب آپ کا آخری سوال یہ تھا کہ کوئی ایسا نیا فارمولا ڈھونڈا جائے جس سے مسئلے کا حل تلاش کیا جائے, تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ مذاکرات ہوں, مکالمہ ہو, ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جامع مذاکرات ہوں. مسئلہ کشمیر ہمارے نقطۂ نظر سے سر فہرست ہے, تو وہاں بیٹھ کے فریقین, ہندوستان اور پاکستان اور پھر اہل جموں کشمیر سے مشاورت کر کے کوئی ایسا فارمولا ضرور ڈھونڈا جا سکتا ہے, اس کے لیے سفارت مذاکرات شرط ہے.
بہت شکریہ پریزیڈنٹ, پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. چونکہ اس وقت ہمارے ساتھ بھارت کے نمائندے نہیں ہیں, تو میں ایک بات یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ بھارت نے آفیشیل جو اس کی پوزیشن رہی ہے اقوام متحدہ کے اندر, سشما سوراج نے جو وہاں پہ اسپیچ دی, اور ان کا یہ کیٹیگوری کے لیے خیال ہے کہ بھارت پاکستان سمیت کسی کے ساتھ کشمیر کے معاملے پہ بات نہیں کرے گا, انگیج نہیں کرنا چاہے گا. اور بھارت کا یہ بھی موقف ہے کہ پاکستان کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی بات اس لیے نہیں کر سکتا کہ بھارت کے بقول بلوچستان کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, کراچی کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں. یہ مختصر سی گفتگو ہم نے آپ کو یہاں پہ ایک ہوٹل کے میں ان کی پریس بریفنگ کے دوران ایکسکلوسیو انٹرویو کے ساتھ آپ تک لے آئے ہیں. بہت شکریہ. وائس آف امریکہ سے اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج چکے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. کراچی میں سندھ اسمبلی کے اجلاس میں اسلحے کی فروخت کے سلسلے میں سخت قوانین کے نفاذ کے سلسلے میں ایک بل منظور کیا گیا. دوسری طرف بلدیہ کراچی کا 5 سال کے بعد پہلا اجلاس ہوا ہے. سندھ میں سیاسی سرگرمیوں کے بارے میں کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ.
بدھ کو صوبہ سندھ کی اسمبلی نے صوبے میں اسلحے کی خرید و فروخت کے قوانین کو سخت بناتے ہوئے آرمز ترمیمی بل کی منظوری دے دی. بتایا گیا ہے کہ سندھ آرمز ترمیمی بل فوری طور پر نافذ العمل ہوگا. سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق اسلحہ بیچنے والے ڈیلر کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ خریدار کا نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی یعنی کہ نادرا سے تصدیق شدہ انگوٹھے کا نشان لے, اور اسلحہ خریدنے والے کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ساتھ لائے. ساتھ ہی ہتھیار کی رجسٹریشن کرانا بھی لازمی ہوگی. بتایا گیا ہے کہ ہتھیار سے 2 فائر کر کے اس کے خول بھی ڈیلر فورنسک لیب میں جمع کروائے گا, تاکہ اگر کبھی یہ اسلحہ کسی جرم میں استعمال ہو تو قانون نافذ کرنے والے اس ہتھیار اور اس کے استعمال کرنے والے کا پتہ لگا سکیں. مزید یہ کہ اسلحہ خریدنے والے کو اسلحہ بیچنے والے کے پاس تمام دستاویز بھی جمع کروانا لازمی ہوگا. تجزیہ کار مقتدہ منصور نے اس حوالے سے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں با اختیار لوگ اپنے من پسند افراد کو اسلحہ بانٹتے رہے ہیں, اور اس سے کراچی سمیت پورے صوبے میں اسلحے کی نمائش اور استعمال میں اضافہ دیکھا گیا تھا, اور نئے قانون میں سختی کی وجہ سے اس میں کمی آنے کی امید ہے. لیکن ان کا مزید کہنا تھا,
لیگل اسلحہ جو لائسنس اسلحہ ہے وہ بہت ہی ریئرلی اس کو کہیں استعمال کیا گیا ہے. ادر وائز جتنا بھی اسلحہ استعمال ہوا ہے شہر کے اندر, بدامنی کے اندر, پورے ملک میں بدامنی میں, اور جو بینڈ آرگنائزیشن ہے وہ یوز کرتی ہیں, وہ تمام کا تمام جو ہے وہ الیگل ہے. وہ اس کا کوئی تعلق کسی طرح سے رجسٹرڈ نہیں ہے. تو کنٹرول کرنے کی ضرورت اس کو ہے. جو بدامنی کا معاملہ ہے میں بہت واضح ہوں اس کے اندر, وہ بدامنی اس سے کنٹرول نہیں ہوگی. بدامنی کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ جو اسمگلنگ ہے اسلحے کی جو مختلف ذرائع سے ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ جو ادارے جو تعینات ہیں اور اس کی جن کی ذمہ داری ہے ان کی فعالیت کی ضرورت ہے, ان میں سے کرپشن ختم کرنے کی ضرورت ہے.
پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی بہت لمبے عرصے سے پرتشدد کاروائیوں کا شکار رہا ہے. البتہ ستمبر 2013 سے شہر میں شروع ہونے والے رینجرز اور پولیس کے آپریشن میں بہت بڑی تعداد میں دہشت گرد اور مجرم ہلاک اور گرفتار ہوتے رہے ہیں, اور بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد برآمد ہوتا رہا ہے, اور یوں شہر کی امن و امان کی صورتحال میں بہت بہتری آئی ہے. دوسری طرف کراچی میں تقریباً 5 سال بعد بلدیہ عظمیٰ کراچی کی کونسل کا اجلاس منعقد ہوا. پہلے تو سالوں بعد عدالت کے حکم پر مقامی حکومت کے انتخابات ہوئے, پھر مہینوں بعد منتخب نمائندوں, میئر اور ڈپٹی میئر اپنے عہدوں کا حلف اٹھا پائے. ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے کراچی کے منتخب میئر وسیم اختر کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور وہ تقریباً 2 ماہ سے جیل میں ہیں اور جیل سے ہی آ کر انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ اور بدھ کو بھی بلدیہ عظمیٰ کراچی کی کونسل کا اجلاس منتخب میئر وسیم اختر کے بغیر متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے ڈپٹی میئر ارشد وہرا کی سربراہی میں ہوا۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
کوئٹہ میں پچھلے ماہ دہشت گردی کے ایک حملے میں وکیلوں کے علاوہ صحافی بھی ہلاک اور زخمی ہوئے تھے۔ پاکستان میں پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے صحافیوں کو خاصے سنگین خطرات کا سامنا رہتا ہے۔ کوئٹہ سے مرتضیٰ زہری کی جائزہ رپورٹ۔
بلوچستان میں پرتشدد واقعات تسلسل سے ہوتے رہے ہیں۔ ان واقعات کی کوریج کرنے والے کیمرامین عموماً سیکیورٹی فورسز اور امدادی تنظیموں کے کارکنوں سے بھی آگے نظر آتے ہیں، مگر ان کی یہ پیشہ ورانہ مصروفیات بعض کے لیے جان لیوا ثابت ہوئیں۔ نجی ٹی وی چینل سے وابستہ کیمرامین عبدالرزاق کو بچپن ہی سے کیمروں سے لگاؤ رہا۔ انہوں نے 2010 میں میڈیا کے شعبے میں ایسے وقت میں قدم رکھا جب یوم القدس کے حوالے سے کوئٹہ میں ایک ریلی پر خود کش حملے میں درجنوں افراد مارے گئے۔ اس سانحے کے بعد سے ہی گھر والے عبدالرزاق پر زور دے رہے ہیں کہ وہ یہ شعبہ چھوڑ دیں۔
دیکھیں، مجھے تو یہ فیلڈ بہت پسند تھا پہلے سے ہی، اور میں نے چاہا کہ اس فیلڈ میں رہیں اور میں اس پہ کام کروں، لیکن احتیاطی تدابیر کر کے بندہ بچ سکتا ہے اور مختلف حادثات کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اگر بدعتی کی جائے تو حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح میرا اس پیشن سے وابستگی ہے، میں سمجھتا ہوں مجھے اس میں رہنا چاہیے، لیکن احتیاط کے ساتھ۔
بلوچستان کو صحافیوں کے لیے ملک میں خطرناک صوبہ تصور کیا جاتا ہے۔ کارکن صحافیوں کی تنظیم بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ایک دہائی میں صوبے میں پرتشدد واقعات، ٹارگٹ کلنگ اور حادثاتی واقعات میں اب تک 43 صحافیوں کو اپنے جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ پرتشدد واقعات کی کوریج کے دوران صحافیوں پر نیوز چینل انتظامیہ کی جانب سے بریکنگ نیوز یا سب سے پہلے خبر دینے کے لیے بہت دباؤ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے بہت سے صحافی اور کیمرہ پرسن ضروری احتیاطی تدابیر بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔
دیکھیں، جیسے میں فیلڈ میں آیا تو اس وقت حالات ایسے تھے کہ یہ بہت زیادہ دھماکوں کے یہ وار زیادہ تھے، تو اس سے محسوس ہوا کہ پہلے تو بندے کو خود یہ ساری چیزیں احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، اور کچھ ٹریننگز بھی ہوئیں۔ ٹریننگ میں ہمیں ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو احتیاط کرنا چاہیے، اور جب تک کارڈن آف نہ ہو آپ کو اس ایریا میں جانا نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی بد احتیاطی لوگ کرتے ہیں، اوائڈ کرنا چاہیے، اور میں اوائڈ کرتا ہوں اور دوستوں کو منع کرتا ہوں کہ آپ پیچھے رہ کے، ہمارے کیمرے میں یہ آپشن ہے کہ ہم دور سے بنا سکتے ہیں اور صحیح کور بھی کر سکتے ہیں، لیکن ڈیپ جانے کا اور فوٹیج بنانے کی وجہ سے بہت سارے حادثات ہوتے ہیں۔
حماد سیاپاد بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے صدر ہیں۔ ان کے مطابق اگست کے اوائل میں جب کوئٹہ کے سول اسپتال میں خود کش حملہ ہوا تو اس میں 2 کیمرامین مارے گئے۔
کچھ کمزوریاں ہم میں بھی ہوتی ہیں، پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب علمدار روڈ کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد پھر ہم نے جوائنٹ میڈیا ایکشن کمیٹی کے تھرو، اس میں پریس کلب، بی یو جے اور ایڈیٹرز کونسل، یہ ساری باڈیاں اس میں شریک ہیں، ایک ایس او پی بنایا کہ آئندہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو، جب تک وہاں سے کلیئرنس نہیں ملے گی ہم اس ریڈ زون میں نہیں جائیں گے۔
صحافیوں کی نمائندہ تنظیموں کا کہنا ہے کہ جہاں ایک صحافی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی میں احتیاط برتے، وہیں میڈیا ہاؤسز کے مالکان کو بھی چاہیے کہ ان کے لیے سب سے پہلے خبر کے حصول کی بجائے صحافیوں کا تحفظ اولین ترجیح ہو۔ غلام مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان میں یہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ پاکستانی سینما گھروں میں بھارتی فلموں کی نمائش پر پابندی عائد کر دی جائے۔ یہ دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی اس بارے میں ایک رپورٹ۔
پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں حالیہ شدید تناؤ کے اثرات مختلف سماجی اور ثقافتی حلقوں پر بھی پڑنا شروع ہو گئے ہیں اور بھارت میں بعض ہندو انتہا پسند تنظیموں کی طرف سے پاکستانی فنکاروں کو ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دیے جانے کے بعد اب پاکستان میں بعض حلقوں کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ پاکستانی سینما گھروں میں بھارتی فلموں کی نمائش پر پابندی عائد کی جائے۔ لیکن سینما گھروں کے مالکان کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اس سے قبل بھی تعلقات کشیدہ ہوتے رہے ہیں اور پابندی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں۔ منگل کو لاہور میں متعدد فلم سازوں اور اداکاروں کا ایک اجلاس بھی ہوا جس میں کہا گیا کہ بھارتی فلموں کی نمائش سے لاکھوں روپے کا سرمایہ بھارت منتقل ہوتا ہے اور حکومت کو اس جانب توجہ دیتے ہوئے ان کی نمائش پر پابندی عائد کرنی چاہیے۔ تاہم سینما گھروں کے مالکان کا موقف ہے کہ ان کے 70% سے زائد کاروبار کا دار و مدار بھارتی اور ہالی ووڈ کی فلموں کی نمائش پر منحصر ہے اور اگر پابندی لگائی جاتی ہے تو اس شعبے پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ لاہور کے ایک بڑے تفریحی پارک کے انتظامی سربراہ اور سینما گھر کے مالک زوریز لاشاری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ فلموں پر پابندی سے اگر سینما گھر بند ہوتے ہیں تو اس سے وابستہ ہزاروں لوگوں کا روزگار خطرے میں پڑ جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پابندی کسی مسئلے کا حل نہیں اور انہیں توقع ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں کشیدگی جلد ختم ہو جائے گی۔
I don't think it is advisable کہ جی اس کو بند کیا جائے، اور اگر جب کبھی کوئی سٹیج آئی، اگر خدا نہ خواستہ وار ہوئی تو ہم خود بھی کہہ رہے ہوں گے جی بند کر دیں فور دیٹ پیریڈ جب تک آپ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ بند مینجمنٹ از نو مینجمنٹ، مینج اٹ، کنٹرول اٹ، میک سسٹمز، بٹ اٹ شوڈ فنکشن، اٹ شوڈ موو فارورڈ۔ بند مینجمنٹ میری ڈکشنری میں تو اٹس دی ورسٹ مینجمنٹ کہ جی بند کرو، کر جاتے سونے، ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، بسنت یہاں بند ہو گئی، نیو ایئر یہاں بند ہو گئی۔
زوریز لاشاری کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی بھی تناؤ کی صورتحال میں شدید موقف اپناتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ بھارت کے چند بڑے اداکاروں اور بعض سماجی حلقوں کی طرف سے یہ بیانات بھی سامنے آئے ہیں کہ اداکاروں کو ہراساں کرنا یا انہیں ملک چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالنا درست اقدام نہیں ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ میں پیر کو دو بڑی سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے درمیان پہلا ٹی وی مباحثہ ہوا۔ ڈیموکریٹک ہلری کلنٹن اور ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان یہ مباحثہ نیو یارک کے مضافات میں ایک یونیورسٹی میں منعقد کیا گیا۔ سامعین، ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ امریکہ کے صدارتی انتخاب میں ووٹ دینے کے اہل ہوتے تو دونوں امیدواروں میں سے کس کو ووٹ دیتے۔ اس صدارتی مباحثے کے مکمل ویڈیو ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں، urduvoa.com۔ پتہ ایک بار پھر سن لیجیے، urduvoa.com۔ آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا۔ امریکہ کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن پہلے صدارتی مباحثے کے بعد منگل کے روز اپنی اپنی مہم میں مصروف ہو گئے ہیں۔ پیر کی رات ہونے والے مباحثے سے متعلق زیادہ تر تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ ہلری کلنٹن اس مباحثے کی فاتح رہیں اور انہیں اس سے عوام کی رائے پر مبنی جائزوں میں ایسے میں بہتری حاصل ہو سکتی ہے جب 8 نومبر کے انتخابات میں صرف 6 ہفتوں کی دوری ہے۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی۔
مباحثے سے پہلے کے رائے کے جائزے ظاہر کر رہے تھے کہ دونوں امیدواروں کو ایک سخت مقابلے کا سامنا ہے اور ڈیموکریٹک امیدوار ہلری کلنٹن کو صرف 2 پوائنٹس کے ساتھ برتری حاصل ہے، لیکن سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پہلے مباحثے میں ڈونلڈ ٹرمپ کو دفاعی پوزیشن پر رکھنے سے ہلری کلنٹن کو مزید 2 پوائنٹس مل سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز اپنی مہم کے دوران حامیوں سے خطاب میں کہا کہ وہ ہر پہلو سے پہلے مباحثے کے فاتح رہے۔
Last night was very exciting and almost every single poll۔
وہ کہہ رہی ہیں کہ گزشتہ رات بہت پرجوش تھی، تقریباً ہر جائزہ رپورٹ میں ہمیں ان کے الفاظ میں شاطر ہلری کلنٹن کے مقابلے میں مباحثے کا فاتح دکھایا جا رہا ہے۔ لیکن ہلری کلنٹن نے اپنی انتخابی مہم میں استعمال ہونے والے جہاز میں سوار صحافیوں سے گفتگو میں سوال اٹھایا کہ گزشتہ رات ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کتنی اچھی تھی۔
Anybody who complains about the microphone is not having a good night.
ہلری کلنٹن کہہ رہی ہیں کہ کوئی بھی شخص جو مائکروفون میں خرابی کی شکایت کر رہا ہو اس کی رات زیادہ اچھی نہیں ہو سکتی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیروں نے اشارہ دیا تھا کہ وہ مس کلنٹن کے ساتھ آئندہ مباحثے سے گریز کر سکتے ہیں جو 9 اکتوبر کو ریاست میزوری کے شہر سینٹ لوئس میں ہونا طے ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ ہلری کلنٹن کے ساتھ باقی کے دونوں مباحثوں میں شریک ہوں گے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ مباحثے میں ہلری کلنٹن پر کاری وار کریں گے. ان کا اشارہ غالباً مس کلنٹن کے شریک حیات سابق صدر بل کلنٹن کے ناجائز تعلقات سے متعلق تھا. جب ہلری کلنٹن سے سوال کیا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ان کے شوہر کی بے وفائی کا معاملہ اٹھایا جا سکتا ہے تو اس پر مس کلنٹن نے کہا کہ وہ جیسے چاہیں اپنی مہم چلا سکتے ہیں. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کریملن کی جانب سے مقرر کردہ چیچنیا کے لیڈر رمضان قادروف کو 18 ستمبر کو جب جمہوریہ کے 95% ووٹروں نے ووٹ ڈالے، پہلی بار 98% ووٹروں کی ایک بھاری تعداد نے براہ راست منتخب کر لیا، جس کے نتیجے میں شمالی قفقاز کے خطے میں اقتدار پر ان کی گرفت مضبوط ہو گئی. ان بھاری اعداد و شمار کی پہلے ہی توقع کی جا رہی تھی، کیونکہ قادروف سخت گیر حکومت مخالفت کو بہت کم برداشت کرتی ہے اور اسے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی تائید اور حمایت حاصل ہے. وائس آف امریکہ کے ڈینیل شیرف ان انتخابات کی کوریج کے لیے گروسنی میں تھے اور انہوں نے وہاں سے جو رپورٹ ارسال کی ہے اس کی تفصیلات سنتے ہیں سادیہ اسد سے.
ایسے میں جب چیچنیا کے ووٹروں نے مرد آہن رمضان قادروف کو پہلی بار منتخب کیا تو وہ جمہوریت کے اطلاق سے زیادہ ایک جشن کا موقع دکھائی دیتا تھا. اس بھرپور کامیابی کی توقع کی جا سکتی تھی، کیونکہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے مقرر کردہ قادروف چیچنیا پر 10 سال حکومت کر چکے ہیں اور تقریباً مکمل کنٹرول کے ساتھ. گرازنی کے میئر مسلم خوشیف کا کہنا تھا ہر ایک متفقہ طور پر ووٹ دے گا، کیونکہ وہ صرف پارلیمنٹ میں کسی کی نشستوں کے لیے ہی ووٹ نہیں دے رہے، وہ صرف ریاستی اداروں میں کسی کی نشستوں کے لیے ووٹ نہیں دے رہے، بلکہ وہ اپنے مستقبل کے لیے ووٹ دے رہے ہیں. قادروف کو حامیوں کی جانب سے ایک ایسی شخصیت خیال کیا گیا ہے جو آزادی کے لیے 2 سال کی ناکام جنگوں کے بعد امن اور ترقی لا رہے ہیں، جبکہ نقادوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک غیر معمولی شخصیت بن چکے ہیں. ان کی ایک حامی ملیزا کانیفا کہتی ہیں ہمارے ارد گرد کا پورا ماحول خود یہ کہہ رہا ہے. میرا خیال ہے میں تو یہ تک جانتی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ روشن نیلا آسمان رمضان قادروف کی بدولت ہمیں مل سکا ہے. ان کے والد جیسے ایک باغی نے، جنہوں نے پوٹن کے ساتھ شامل ہونے کے لیے اپنی وفاداریاں تبدیل کی، جنہوں نے چیچنیا کی تعمیر نو کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے اور قادروف کی بھرپور حمایت کی، جنہوں نے بدلے میں عسکریت پسندوں اور نقادوں کی پکڑ دھکڑ کی. ایک سرگرم کارکن اور حزب اختلاف کے ایک امیدوار عبداللہ دادویف کہتے ہیں ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے. اگرچہ انتخابات نے قادروف کو قانونی طور پر جائز ہونے کی ایک آڑ فراہم کر دی ہے، تاہم نقاد کہتے ہیں کہ وہ وفاقی قوانین کو نظر انداز کرتے ہوئے جمہوریہ کو ایسے چلاتے ہیں جیسا کہ وہ ان کی اپنی ذاتی سلطنت ہو. کارنیگی سینٹر کے الیکسی مالاشینکو کا کہنا ہے ٹھیک ہے، انہوں نے امن قائم کیا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. انہوں نے خود ہی نہیں بلکہ معاشرے نے بھی، چیچن معاشرے نے اس استحکام کے لیے ایک بھاری قیمت چکائی ہے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ چیچنیا کے استحکام کو ایک دن پرکھا جائے گا جب پوٹن کریملن میں نہیں ہوں گے یا قادروف اقتدار میں نہیں ہوں گے. عہدیداروں کو ڈر ہے کہ اگر شام میں لڑنے والے سینکڑوں اسلام پرست چیچن جنگجوؤں نے اپنی لڑائی اپنے وطن لانے کی کوشش کی تو وہ دن جلد آ سکتا ہے. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
منگل کے روز بین الاقوامی عدالت نے ایک سابق اسلام پرست باغی کو 9 برس قید کی سزا سنائی ہے. پیرس سے لیزا برائن کی رپورٹ، مدثر منظر کی زبانی.
دا چیمبر یونانیمسلی سینٹنسز یو ٹو 9 ایئرز آف امپریزنمنٹ ان اکارڈنس ود دی اپیلز چیمبرز جورسپروڈنس.
احمد الفقی المہدی کو استغاثے کی جانب سے جو درخواست کی گئی تھی اس سے کم سزا دی گئی ہے. یہ 30 برس کی اس سزا سے کہیں کم ہے جو سن 2012 میں ٹمبکٹو میں باغیوں کے قبضے کے بعد 10 مقدس مقبرے مسمار کرنے پر سنائی جا سکتی تھی. مہدی نے اپنا جرم جلد قبول کر لیا تھا اور اسے بہت پچھتاوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے مقدمے کی سماعت تیزی سے ہوئی. مقدمہ اگست میں ہیگ کی بین الاقوامی عدالت میں شروع ہوا. جج راؤل پینگ لینگن نے کہا کہ ان سب عوامل نے سزا کے فیصلے پر اثرات مرتب کیے.
The chamber has found no aggravating circumstances and five mitigating
circumstances. Namely, آپ کا اعتراف جرم، استغاثے کے ساتھ آپ کا تعاون، پچھتاوا، متاثرین کے ساتھ ہمدردی، جرم کی ابتدا میں آپ کا تامل، نقصان کو کم سے کم کرنے کے لیے اقدامات، اور حتیٰ کہ حراست میں آپ کے اچھے رویے، گو کہ اس کی زیادہ اہمیت نہیں، ان سب کا اثر ہوا ہے۔ یہ مقدمہ آئی سی سی کی تاریخ میں پہلا ایسا مقدمہ تھا جس میں ثقافتی تباہی کو جرم تصور کیا گیا۔ بعض مبصرین کہتے ہیں کہ امید ہے یہ ایسے ہی ثقافتی جرائم کے لیے ایک قانونی مثال بن جائے گا، جیسا کہ شام اور عراق میں باغیوں نے قدیم یادگاریں تباہ کی ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں چاہتی ہیں کہ آئی سی سی سن 2012 میں مالی کے تنازع کے دوران جرائم کی وسیع تر چھانبین کرے۔ مہدی سن 2002 میں قائم ہونے کے بعد سے بین الاقوامی فوجداری عدالت سے سزا پانے والا چوتھا مجرم ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
18 ستمبر کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے موقع پر جاپان کے وزیر خارجہ فومیو کیشیدا، امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور جمہوریہ کوریا کے وزیر خارجہ یون بیانگ سے نے ایک ملاقات کی، جس میں شمالی کوریا کے حالیہ ایٹمی تجربے اور اس کے میزائل کے مسلسل تجربات کے سلسلے میں ایک مربوط رد عمل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے بعد ایک مشترکہ اعلامیے میں تینوں سفارتکاروں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعدد قراردادوں کی شمالی کوریا برملا خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ ان قراردادوں میں کہا گیا تھا کہ شمالی کوریا میزائلوں اور ایٹمی تجربات سے باز رہے اور بین الاقوامی برادری اس مقصد کے حصول کے لیے شمالی کوریا پر اپنے دباؤ کو مزید سخت کرے۔ شمالی کوریا کے یہ اقدامات اس کو مزید یک و تنہا اور الگ تھلگ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کے عوام شدید مشکلات کا شکار ہوئے ہیں، جبکہ حکومت کو اپنے عوام کے مسائل کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اس سلسلے میں تینوں ممالک اقوام متحدہ میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں تاکہ شمالی کوریا پر دباؤ کو بڑھایا جا سکے۔ دو ملکوں کے وزراء خارجہ کی معیت میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے پریس کو ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اپنے معاہدوں کی ذمہ داریوں، باہمی دفاعی ذمہ داریوں اور شمالی کوریا کے بے دھڑک اور اشتعال انگیز اقدامات کو ختم کروانے کے سلسلے میں انتہائی پرعزم ہے۔ مسٹر کیری نے شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کو ایک ناعاقبت اندیش عامل قرار دیتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو ڈرایا دھمکایا نہیں جا سکتا اور ہم ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے کی روگردانی نہیں ہونے دیں گے۔ ہم ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے سلسلے میں اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ امریکہ جزیرہ نما کوریا میں امن قائم کرنے کے لیے شمالی کوریا سے بات چیت کے لیے تیار ہے تاکہ اس کی دنیا میں تنہائی ختم ہو اور وہاں معاشی ترقی شروع ہو سکے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ شمالی کوریا اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور اپنے ملک کو غیر ایٹمی بنانے کے لیے تیار ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ اب اس پر ہے کہ وہ مزید اشتعال انگیز اقدامات سے گریز کرے اور مزید ایٹمی تجربات نہ کرے تاکہ ممالک ایک دوسرے کے قریب آ سکیں اور مستقبل کے بارے میں سنجیدہ مذاکرات کا آغاز ہو سکے۔ وزراء خارجہ کے سہ فریقی اجلاس کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ علاقائی امن کے فروغ، استحکام اور عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا ایک مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔
جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
بلبلے ہند کی 27ویں سالگرہ، تفصیلات فکر و فن میں۔
آج پھر جینے کی تمنا ہے، آج پھر جینے کی تمنا ہے، دل ہے کہیں تو ہوں کہیں میں، جانے کیا باقی میری زندگی، ہنس کر کہا ہا ہا ہا۔
لتا منگیشکر ان خوش نصیب گلوکاروں میں سے ہیں جن کی تعریف کے لیے لوگ الفاظ تلاش کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی آواز ایک ایسا جادو ہے جو گزشتہ کئی عشروں سے مسلسل کانوں میں رس گھولتا آیا ہے۔ ان کی آواز کا ترنم، رچاؤ اور سریلا پن سننے والوں پر سحر طاری کر دیتا ہے۔
خاموشیاں گنگنانے لگی، تنہائیاں مسکرانے لگی، سرگوشی کرے ہوا چپکے سے مجھے کہا، دل کا حال بتا، دل بھر سے نہ چھپا۔
بھارت میں موسیقی کی دنیا کا کون سا ایسا اعزاز ہے جو لتا منگیشکر کے حصے میں نہیں آیا؟ سن 2000 میں لتا جی کو وائس آف ملینیم قرار دیا گیا اور سن 2001 میں انہیں اعلیٰ ترین سول اعزاز بھارت رتن دیا گیا۔ مقبول اور معروف گیتوں کی فہرست نہایت طویل ہے۔ گائیکی کے نصف صدی سے زائد کے عرصے میں آج بھی ان کی آواز کھنک لیے ہوئے ہے۔ بھارتی فلم انڈسٹری میں مدھوبالا سے مادھوری اور پھر کاجل سے پریٹی زنٹا تک ہر بڑی اور مقبول ہیروئن پر اس خوبصورت آواز میں گیت پکچرائز ہو چکے ہیں۔ ایک بھارتی اخبار دا انڈین ایکسپریس کے مطابق لتا منگیشکر اور فلم میکر یش چوپڑا کے درمیان موسیقی کا بڑا ہی خوبصورت رشتہ قائم رہا۔ یش راج فلمز کی کوئی ایسی فلم نہیں ہوتی تھی جو لتا جی کی آواز کے بغیر ہوتی ہو۔ اخبار کے مطابق لتا منگیشکر پرانے گیتوں کی مکسنگ اور ری ریکارڈنگ کے خلاف ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس سے گیت کی اصل روح قائم نہیں رہ پاتی۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، پروگرام ختم کرنے سے پہلے آپ کی دلچسپی کے لیے ایک اعلان۔ امریکہ میں پیر کو دو بڑی سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے درمیان پہلا ٹی وی مباحثہ ہوا۔ ڈیموکریٹک ہلری کلنٹن اور ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان یہ مباحثہ نیو یارک کے مضافات میں ایک یونیورسٹی میں منعقد کیا گیا۔ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ امریکہ کے صدارتی انتخاب میں ووٹ دینے کے اہل ہوتے تو دونوں امیدواروں میں سے کس کو ووٹ دیتے۔ اس صدارتی مباحثے کی مکمل ویڈیو ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اس کے لیے آپ برائے مہربانی ہماری ویب سائٹ پر جائیے، پتا ہے urdu voa.com۔ آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کا یہ پہلا نیوز شو ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر انجم مہر الگل اور انجینئر نک آئیوانوف۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام جہاں رنگ پیش کر رہی ہیں نفیس احود بھائی، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے اسپر امام اور انجینئر نیلسن لوپس۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔